عبادتی کرے، کن چیزوں سے بچے، کیا کیا فیض ہے اس کے اوپر، کیا کیا حرام ہے جن سے بچنا ہے. فوراً جیس کا نام سنتے ہی جو ہے گھبراہٹ کی لہر پھیل جاتی ہے. سوال ہے دین اسلام ہم سے کیا چاہتا ہے، کیا یہ بھی جیس سے آئے گا؟ نہیں جی یہ نہیں آئے گا، یہ ایک موضوع کا ٹیسٹ آئے گا. یہ ابھی تو شروع کیا، انشاءاللہ اس کے جو ہے وہ چار پانچ چھ کلاسیں ہماری رہیں گی. صرف ٹیسٹ ہوگا اسلام دین ہے یا مذہب، جو ہم نے ابھی ختم کیا. اب جو پڑھ رہے ہیں اس کا ٹیسٹ انشاءاللہ ایک ہفتے بعد. اب ویسے آپ لوگ ٹیسٹوں کے لیے تیار ہو جائیں. سیمسٹر سسٹم میں یہ ہوتا ہے کہ فائنل ایگزام نہیں ہوتا. ایک طریقہ ہوتا ہے سالانہ امتحانوں کا، پورے سال پڑھایا تو پوری کتاب کا ایک ٹیسٹ لے لیتے ہیں. اور سیمسٹر سسٹم میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو ہے وہ اس سیمسٹر میں جو پڑھایا ہے اس کے دوران جو ٹیسٹ ہوئے وہی جو ہے آپ کا فائنل میں کاؤنٹ ہو جاتا ہے. ہم بھی یہی کر رہے ہیں، جو آپ کے لاسٹ ٹیسٹ ہونے یہی آپ کا فائنل اسکور اسی کی ایوریج سے بنے گا. اسی لیے ان کو اٹینڈ کرنا بہت ضروری ہے. جو لوگ ٹیسٹ میں نہیں آئیں گے ان کو ہم زیرو دے دیں گے. تو اب وہ 80% لا رہے ہیں لیکن ایک ٹیسٹ میں زیرو آیا تو ایوریج بہت ڈراپ ہو جاتی ہے. تو ٹیسٹ اٹینڈ ضرور کریں، خواہ آپ کی تیاری نہ ہو. فیل ہو کے بھی آپ کافی نمبر دے لیں گے. پاسنگ اسکور 40 مارکس ہے، تو فیل ہو کے بھی 20-30 آ گئے تو زیرو سے بہت بہتر ہوں گے. تو جو ہے یہ کوشش کریں.
ٹوٹل 50
نہیں نہیں 100% میں سے 40% جو ہے پاسنگ ہوگا. تو آپ حساب لگا لیں کہ اگر 50 نمبر کا پیپر ہوا تو 40% کتنے ہوں گے وہ جو ہے. ٹھیک ہے. اور ٹیسٹ کو ہوا نہ بنائیں، ایک اسٹڈی کی عادت ابھی ڈال لیں کہ جو آپ نے آج پڑھا ہے وہ دوہرانے تو یاد رہے گا. اور بہت رکھنے کی کوشش نہ کریں، چیز کو بس سمجھ کی کوشش کریں. کم سے کم منتخب نصاب میں کانسیپٹ آپ سے پوچھے جائیں. جی سوال یہ تھا کہ ایک نو مسلم شخص آپ کے پاس آیا، ابھی ابھی کلمہ پڑھا ہے، اب آپ کیا بتائیں گے، کیا کریں، اب اس کے اوپر کیا ذمہ داری ہے؟ جی تنویر بھائی. اچھا آپ اسے بیٹھ کے دین اور مذہب میں فرق کیا یہ پڑھائیں گے؟ ہم نے کتنے عرصے میں پڑھا تھا، 5 یا 8 گھنٹے. اچھا اچھا، کیسے پورا داخل ہوگا؟ کیا کیا کرنا؟ جی
رو
کہہ رہے ہیں اسے پہلے انسانی زندگی کی وہ سے سمجھا کے پھر بتایا جائے گا ان پر صحیح عمل. تو اسے یہی نہیں مانو صحیح عمل کیا ہوگا،
مطلب
آپ اسے یہ سب بتائیں گے، عقائد میں کیا کیا کریں، عبادات میں کیا کریں، رسومات میں کیا کریں گی، اور پھر یہ کیسے سمجھائیں گے کہ اس میں نفل کیا ہے، فرض کیا ہے، کون سا بالکل نیسسری ہے کرنے کرنا، کس سے بچنے ہی بچنا ہے، کیا جو ہے وہ نفل ہے. تو آپ کو فرائض آپ بتائیں گے کہ فرائض کرنے ہیں اور بڑے بڑی حرام کی ہو گئے. ٹھیک ہے، کافی جواب ہو گئے. جی بالکل. تو آپ جی آپ بھی بتا دیں. عارف نام کیا آپ کا؟ اجبر. آپ دکانیات کی بات کریں گے، یہ ایمان لے آؤ، وہ تو لے آئے ہیں نا، جبھی تو کلمہ پڑا ہے اس نے، اب کیا کرے ہو. جی آپ بھی بات کریں، بس یہ آخری جواب پھر میں جواب دیتا ہوں، کچھ ورنہ کلیئر نکل جائے گا، وہ شاید واپس بھاگ جائے کہ اتنے مختلف چیزیں بتائی جا رہی ہیں. جی کیا مطلب ہوتا ہے اللہ پہ یقین؟ یقین سلمہ پڑھ کے آ گیا ہو، اب کیا کرے ہو. اصل کے بہت جواب ہو سکتے ہیں، آپ دیکھیں گے کہ یہ سمجھانا آسان نہیں ہے. اور اب ایمان تو لے آیا، وہ کلمہ پڑھ لیا، آپ بتایا جائے. اور یہ تو ایک میں نے آپ کے سامنے سنا کے رکھا ہے ایک نو مسلم کا، والا ہم سب کا یہی حال ہے. ہم جو ہے وہ بورن مسلمز ہیں جو ہے شعوری سطح پہ جب ہم ہمیں ہماری توجہ ہوتی ہے جن کی طرف تب ہمیں ایک جھٹکا لگتا ہے کہ اب کرنا کیا. تو دو ہی چیزیں ہیں کہ فرائض کیا ہے اور کیا بڑی بڑی چیزیں ہیں جن سے ہمیں بچنا ہے. تو ایک تو طریقہ یہ کہ آپ لسٹ بنانا شروع کر دیں کہ اب فرض کیا کیا ہے, پانچ وقت کی نماز پڑھنا ہے, رمضان کے روزے رکھنا ہے, زکات دینا ہے, حج کرنا ہے. والدین کا حکم ماننا ضروری ہے یا نہیں؟ ضروری ہے. رشتے داروں کے حقوق ادا کرنا, جواب کا وکیل کی طرف سے آیا اللہ اور اس کے رسول کی پسند کے خلاف کوئی کام نہ کرے. یہی تو بتانا ہے کہ اللہ اس کے رسول کی پسند کیا ہے, یہی پوچھتے ہیں. سلمہ پڑھ لیا, وہ پوچھ رہے کہ کیا چیز کروں کیا نہ کروں, کیا چیز اللہ کو پسند ہے کیا نہ پسند. تو یہ کس طرح انوار الحسن صاحب کی گھر سے خون خون آیا تھا جناب, تو ذرا آپ فون کر لیں, کوئی سہیل صاحب ہیں ان سے ضروری کام ہے. جی, تو اس طرح آپ نے دیکھا کہ یہ جو ہے کوئی ایسا طریقہ ہونا چاہیے کہ اسے لبے لباب بتا دیں. اگر آپ فرائض ہی گرانا شروع کر دیں تو ایک لمبی لسٹ ہوگی. عبادات سے آپ شروع کریں گے اور معاملات تک آئیں گے, اخلاقیات تک آئیں گے, تو حرام کی لسٹ آپ شروع کریں تو یہ تو پھر گھنٹوں چاہیے آپ کو. تو اس بات کو صرف آپ اگر مارکیٹ ہی میں دیکھیں, عوامر و نواہی یعنی ڈوز اینڈ ڈونٹس جو اسلام میں, اس کے اوپر ضخیم جلدیں, کئی کئی سو صفوں کی کتابیں موجود ہیں کہ آدمی بس پڑھتا رہے گھنٹوں چاہیے. تو ایک آسان طریقہ بھی ہے دین کو سمجھانے کا. جی,
جھوٹ بولنا چھوڑ دیں,
یا ان پر آ جائیں تو بہت چیزیں, جھوٹ سے جھوٹ بولنا بولنا چھوڑ دیں. جھوٹ نہ بولے لیکن شراب پیتے رہے, جمع کرتے رہے, قتل کر دے لوگوں کو, تو وہ تو خوش رہے نا, کیا کرے. بات آپ کی صحیح ہے, وہ تو ایک حدیث سے بھی وہ بات آتی ہے جو آپ جس کی طرف جا رہے ہیں. ایک صحابی تھے جنہوں نے جو ہے ان کی اس بات سے وہ حدیث میں آ گئی تو بتائی نہیں, تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول نے مجھ میں تین خرابیاں ہیں, میں ان تینوں کو نہیں چھوڑ سکتا, ایک چھوڑ سکتا ہوں. خرابیاں کیا بیان کی؟ ایک یہ کہ میں شراب پیتا ہوں, دوسرا یہ کہ میں چوری کرتا ہوں, بلکہ چار چیزیں تھیں, اور یہ کہ میں زنا کا بھی شوق ہے, چوتھا یہ کہ جھوٹ بولتا ہوں. کیا کروں میں سے؟ آپ نے کہا جھوٹ بولنا چھوڑ دو. تو اب جو ہے وہ رات ہوئی اور شراب کی طرف طبیعت آمادہ ہوئی. اب سوچا کہ اگر شراب پیوں گا تو صبح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیں گے شراب پی تھی نہیں پی تھی, اگر کہا نہیں پی تو پھر جو ہے وہ جھوٹ ہو جائے گا, اور کہا پی تھی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سزا دیں گے. اسی طرح چوری کے لیے سوچا کہ اگر کہا کہ آج چوری کی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ چھپوا دیں گے. تو اس طرح جو ہے وہ سچ جھوٹ نہ بولنے میں یہ سارے گناہ ہی چھپوا دی. اور ایک دن آئے جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, آپ نے کہا اللہ کے رسول آپ کی جھوٹ نہ بولنے کے وعدہ نے میرے تمام جو ہے برائیاں چھٹوا دی. تو یہ حقیقت ہے, لیکن ایک نو مسلم کو آپ اتنی سی یہ کہہ کے نہیں بچ سکیں گے, کیونکہ اسے تو چاہیے کہ دین کیا کیا چاہتا ہے مجھ سے, وہ عمل کرنا چاہتا ہے. تو ایک طریقہ تو یہ کہ لے دیں, دوسرا طریقہ بہت آسان ہے کہ آپ تین چیزوں میں یا پانچ ہیڈنگوں سے بتا دیں. تین ہیڈنگ سے آپ بتا سکتے ہیں کہ دین کے تمام تقاضے جن کا تعلق انسان کی انفرادی زندگی سے ہے, یعنی خود دین پر عمل کرنا, جو جو احکامات انسان کے انڈیویجولی آ رہے ہیں ان پر انہیں ماننا, یہ پہلا فرض ہے. دوسرا فرض یہ کہ دین کو دوسروں تک پہنچانا ہے, اور تیسرا فرض کیا ہے کہ دین کے نظام کو غالب کرنے کی کوشش کرنا. انشاءاللہ یہ جو ہم موضوع پڑھ رہے ہیں یہ انہیں تین ہیڈنگ میں سے دین کی پوری سمجھ کو بیان کریں گے. ٹھیک ہے, پہلا کیا؟ دین پر خود عمل کرنا, دوسرا دین کو دوسروں تک پہنچانا, اور تیسرا دین کے نظام کو غالب کرنے کی کوشش کرنا. یہ آپ کہیں کہ یہ تمہارا سر دین فرائض ہے. پہلا یہ معاملہ ہے کہ دین پر خود عمل کرنا, اس کے مزید دو اجزاء ہیں. ایک یہ کہ ایمان حقیقی حاصل کرنا, ابھی کلمہ پڑھ لیا ہے یہ زبانی لیول کا ایمان ہے, اس کی گہرائی چاہیے دل کے اندر, جسے ایک صاحب نے کہا تھا اللہ کا یقین کرنا. یہ ساری چیزیں آگے ہیں, آپ میں سے کسی کا بھی جواب غلط نہیں ہے, جواب صحیح ہے سب کے, لیکن ہر چیز کو پریزنٹ کرنے کا ایک اسٹائل ہے, یہ اسٹائل بھی بہتر ہے, اس سے جو ہے بات آرام سے آپ تھوڑی سے وقت میں جو ہے اس تک پہنچا سکتے ہیں. تو خود دین پر عمل کرنے کے دو مزید لیول کیا ہیں، ایمان حقیقی حاصل کرنے کی کوشش کرنا، اور دوسرا ارکان اسلام بجا لانا. تو اس وقت جیسے ہم نے پہلے سمجھا تھا، کوئی بھی موضوع ہو اس کی جو ہے اہمیت سے بات کا آغاز ہوتا ہے، کہ اس کی اہمیت کیا ہے. دین پر پورا عمل کرنا، یعنی پورے پورے دین کو اختیار کرنا، اس کی اہمیت کیا ہے، وہ شروع میں دیا ہوا ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 85. اب کئی دفعہ ہمارے سامنے آ گئی، فَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو کوئی اسلام کے علاوہ کوئی اور دین لے کر آئے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے ہرگز قبول نہیں کرے. اس لیے ضروری ہے کہ پورے دین پر عمل کرے. دوسرا کیا ہے، پورے کے پورے اسلام پر عمل کرو، یہ قرآن میں حکم دیا گیا، اللہ کا حکم ہے پورے دین پر عمل کرنے کا. اور آیت ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 208، الفاظ ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے، ادخلوا فی السلم کافہ، داخل ہو جاؤ اسلام میں پورے کے پورے، یعنی کہ اس کے جزء کو اختیار کرو، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، زندگی کے سارے گوشوں میں اسلام کو اختیار کرو، اس کا رنگ کو اختیار کرو اسلام کا. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو، گویا جزوی جو ہے وہ دین پر عمل کرنا، یہ شیطان کے نقش قدم کی پیروی کرنا. انه لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. چاہتے ہی ہے پہلے تو کہ انسان دین کی طرف آئے، آ جائے تو اس کی کسی ایک گوشے میں جو ہے وہ جرسی مٹر ہے، اور مکمل دین پر عمل کی توفیق نہ ہو. اسی طرح جزوی اسلام پر عمل شیطان کے نقش قدم کی پیروی ہے، یہ ہم نے جو ہے ابھی سمجھا. اور پھر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 85، اس سے یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ جزوی اسلام پر عمل کی سزا دنیا میں رسوائی اور آخرت میں شدید عذاب. تو الفاظ ہے، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم کتاب کے ایک حصے پر ایمان لاتے ہو مانتے ہو اور ایک حصے کو چھوڑتے ہو؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب. پہلے بھی آج کا ریفرنس پھر آ رہا ہے کہ یہ جزوی جو ہے ذاتیں یہ کہ اللہ قبول نہ کرے گا جزوی عذاب، بلکہ دنیا میں ذلت اور رسوائی اس کی وجہ سے تمام مقدر بن جائے گی، اور آخرت میں شدید ناراضگی اللہ تعالیٰ کی ہوگی، شدید دردناک عذاب جو ہے ایسے لوگوں کو دیا جائے گا جو مکمل دین پر عمل کرنے والے نہیں ہوتے. اب اصل میں دین کو جو طریقہ ہے سمجھانے کا، وہ ہم ان شاء اللہ کرا سکتے ہیں. یہ چاہیں تو آپ لوگ بنا لیں، ورنہ دینی فرائض کا جامع تصور جو کتابچہ ہے اس کے تر وقت کے اندر والے سب حصہ یہ بنی ہوئی ہے. ایک عمارت کی نقشے سے بھی آپ دین کو سمجھا سکتے ہیں. ابھی تو میں جلدی سے بنا رہا ہوں، ان شاء اللہ کل جو آپ اور بہتر طریقے سے اسے بنائیں گے. یہاں جناب ایمان، یہاں نماز، روزہ، زکات، حج، یہ جناب پہلی منزل اسلام کی عمارت کی، یہ دوسری منزل اور یہ تیسری منزل ہے جو کہ دین کی عمارت کی. پہلی منزل کیا ہے؟ خود دین پر عمل کرنا. دوسرا کیا ہے؟ دین کو دوسروں پر پہنچانا. تیسرا کیا ہے؟ دین
को कायम करना या कायम रखने की कोशिश करना। अभी तो कायम है ही नहीं, नहीं।
कोशिश
तो कायम
को कायम
करना कोशिश। ठीक है जनाब, ये तीन कराए हैं जिन्हें हम समझ गए हैं। इस तरह किताब में रखी से मजबूत लिखा गया, उसमें पांच जो है बताए गए। ये दिखाई गई है सतह जमीन, और इस नक्शे का ख्याल किस तरह आया कि जो ये बताया जा रहा है। असल में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन को जो है वो कुछ इमारत के मुख्तलिफ हिस्सों से तशबीह देकर समझाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बुनियल इस्लामो अला खम्स, इस्लाम की बुनियाद पांच चीजों का। या फिर बताया कि वो पांच चीजें क्या है, कलमा यानी ये जो है शहादत देना अल्लाह की और उसके रसूल की, फिर नमाज रोजा ज़कात, ज़कात है। ये पांच चीजें जो है ये इस्लाम की बुनियाद है। फिर आपने फरमाया सलात व इमादुद्दीन, नमाज दीन का सतून है। सतून किसे कहते हैं, पिलर को। आपने फरमाया कि नमाज दीन का सतून है। मन अकामहा फकद अकामद्दीन व मन हदमहा फकद हदमद्दीन। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने इसे कायम किया उसने दीन को कायम किया, जिसने इसे ढा दिया उसने दीन को ढा दिया। ये पिलर है, अगर पिलर गिरा दोगे तो इमारत खुदबा खुद गिर जाएगी। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की चोटी किसे बताया, बुलंदी इमारत का सबसे ऊंचा हिस्सा वो जिहाद की सबेदार को। तो इसी से ये तशबीह मिली कि इमारत के तौर पर दीन के फराइज को समझा जा सकता। अब इमारत में सबसे अहम तरीन हिस्सा कौन सा होता है, वलीम क्या होता है? जब आप इमारत शुरू करते हैं तो सबसे पहले आखिरी चोटी बनाते हैं या क्या बनाते हैं? सबसे पहले बुनियाद पर बात होती है। तो बुनियाद क्या है हमारे दीन की, वो ईमान है। और ये बुनियाद दो तरह की होती है, एक वो बुनियाद होती है जो जमीन खोद के उसके नीचे आप जो है मसाला डालते हैं, वो पूरा कॉन्क्रीट बेस बनाते हैं उसकी, और फिर एक बुनियाद तो वो हिस्सा होता है जो ऊपर नजर आ रहा होता है। तो ये ईमान भी दो तरह का होता है, एक वो जो ऊपर नजर आ रहा होता है जिसे हम कलमा कहते हैं, कलमा कहिए जबानी इकरार। जो हर मुसलमान से नजर आ रहा होता है, आप पूछे वो ना अपना मुसलमान बताएगा, कलमा जो है आपको सुनाएगा। ये ईमान का या इस्लाम की इमारत की बुनियाद तो वही है जो ऊपर नजर आ रहा है, लेकिन इसकी गहराई कितनी है, जितनी मजबूत और बुलंद इमारत बनानी होती है उतनी ज्यादा मजबूत और गहरी बुनियादें लानी जाती है। जितनी ऊंची इमारत करनी है उतनी गहरी जो है उसकी बुनियादें होती है। तो ये जो गहराई है ईमान की वो कहलाती है कल्बी ईमान। यह दिल की तस्दीक, ठीक है, ये जबान से इकरार होता है और ये दिल से तस्दीक होता है जो किसी और इंसान को नजर नहीं आ सकता, ये अंदर है जमीन के, तो दिल के अंदर की कैफियत। तो ईमान के दो हिस्से होंगे, जबानी और कल्बी। इसी तरह पर इमारत जो है उसका सारा स्ट्रक्चर किसके ऊपर वेट डालता है, किसके ऊपर रखा हुआ होता है, वो उस इमारत के पिलर्स होते हैं। तो ये है अरकान इस्लाम, नमाज रोजा हज ज़कात, ये वो पिलर्स हैं जिन पर इस्लाम की इमारत डिपेंड करती है, उसका पूरा वेट इसी के ऊपर है। यही उसे मुस्तहकम करने का जरिया, उसे मजबूत बनाने का जरिया। अगर यही नहीं है तो फिर बाकी इमारत कहाँ खड़ी करेंगे, वो तो फिर जो है वो खड़ी नहीं हो सकती। और ये आप देखें कि ये पिलर सिर्फ एक मंजिल तक नहीं है, ये इन्हीं पिलर को मजीद ऊपर लेके गए दूसरी मंजिल बनाए, इन्हीं को मजीद बुलंद किया तीसरी मंजिल बनी। इस्लाम की पूरी इमारत जो है वो इन पिलर्स पर उसका वेट आ रहा होता है, यानी उसकी इस्तकामत उसकी मजबूती इन पिलर्स के साथ है। तो नमाज रोजा हज ज़कात या अरकान इस्लाम जो है उनकी अहमियत पिलर्स की सी है। इनके ऊपर जो पहली शर्त डालनी है खुद दीन पर अमल करना। अब दीन के जो जो तकाजे एक इंडिविजुअल से हैं वो सारे आप इसमें शामिल कर लें। इनके अलावा नमाज रोजा हज ज़कात के अलावा जितने तकाजे हैं, वालदैन के साथ उसने सलूक है, पड़ोसियों के साथ उसने सलूक है, झूठ ना बोलना है, मामलात में खड़ा होना है, वादे की वफादारी है, शहर से बुराइयों से बचना है,
جانے لگتا ہے جب تک یہ دو چیزیں نہ ہو. آدمی چاہے کہ وہ جو ہے سچا ہو جائے, جھوٹ نہ بولے, تو وہ سچائی مکمل نہیں ہوگی جب تک کہ اس کی بنیاد اور پلرز نہ ہو. ورنہ بہت جگہ جا کے آدمی سے جو ہے وہ اس سچائی کو برقرار نہیں رکھتا. جی ہاں, فلحال اس پر سوچ لیں گے, ابھی تو موقع نہیں ہو گیا, کافی لمبا ہو گیا. انٹرٹینمنٹ تو اس لیے سے کم ہے, یہ بات تو ماننے والی ہے, لیکن اب کیا چیز ہے, آج مجبوری ہے. کتنے لوگوں کو مشکل لگ رہا ہے آپ خوب کرنا, چلے پھر تھوڑا سا آج آپ لوگ کر لیں, آئندہ سے کوشش کریں گے کتنا لمبا نہ ہو. سوال یہ کامنٹ ہے وہ میں کر دیا آپ کے سامنے. اچھا یہاں تو اسی کے اوپر سے دوسروں تک دین پہنچانا یہ دوسری ذمہ داری ہے جو ہمیں انجام دیں, اور پھر انہیں پلرز کے اوپر تیسری منزل کیا ہے, دین کے نظام کو واضح کرنے قائم کرنے کی کوشش کریں. ایک منزل سے دوسری منزل تک جانے کا رستہ کیا ہے؟ یہاں سیڑھی ہوتی ہے, یہاں ٹھیک ہے, جیسے آپ ایک منزل سے دوسری منزل تک جاتے ہیں. یہ سیڑھی کی حیثیت حاصل ہے قرآن حکیم, اس کے ذریعے ایمان بھی آتے ہو, ٹھیک ہے, اور اسی کے ذریعے جو ہے وہ عبادات کے بھی معاملات معلوم ہوں گے, نماز روزہ زکات کے احکامات اسی قرآن کے ذریعے معلوم ہوں گے. خود پورے دین پر کیا متعدے ہیں ایک انڈیویجول سے اللہ تعالیٰ کے مقام سے معلوم ہوگا, قرآن سے معلوم ہوگا. دوسروں تک دین پہنچانا کس طرح ہے, کیوں ہے, یہ بھی آپ کو قرآن کے ذریعے معلوم ہوگا. اسی قرآن نے اجتماعی زندگی کے لیے بھی احکامات دیے ہیں, تو انسانوں کی اجتماعی زندگی پر دین کو غالب کرنے کے لیے بھی قرآن کی جو ہے ضرورت پڑے گی. اس کی سیڑھی کے بغیر یہ سفر طے کر لینا جو ہے ممکن نہیں. اب اس سب کا نام کیا ہے, اسے آپ اوپر ایک ہیڈنگ دینے چاہیں تو یہاں پر تو آپ نے لکھا ہے کہ دین اسلام کا یعنی ہم سے مطالبہ کیا ہے, دین اسلام پر عمل کیسے کریں, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اسی کو ہم کہہ دیتے ہیں کہ یہ کیا ہے, فرائض ہے, ہم کہتے ہیں دینی فرائض. اسی کا دوسرا نام ہے دین اسلام, اسی کا تیسرا نام ہے عبادت. مختلف الفاظ ہیں جو اس پوری چیز کو ڈسکرائب کرتے, صرف عبادت سے مراد نماز روزہ نہیں ہے بلکہ پورے دین پر عمل کرنا عبادت. تو یہ جو بلڈنگ کی شکل میں ہم نے یہ اس طرح موٹی موٹی باتیں سمجھی ہیں, انہیں کو ہم فرائض کہتے ہیں. دینی فرائض کیا ہے, وہ یہی چیز, ٹھیک ہے, اور اسی کو ہم دین کہتے ہیں, اسلام دین ہے. تو مراد کیا ہے کہ صرف جو ہے وہ ایمان پر معاملہ نہیں ہو سکتا, صرف جو ہے آدمی اسی میں ساری زندگی لگا دے کہ ایمان حاصل کرنا ہے میں نے, تو وہ تو دین کی صرف بنیادی میں سارا وقت کو دیا سکتا. ایک آدمی صرف نماز روزہ زکات تک ہے تو اس نے تو عمارت کی صرف دلچسپ کھڑی کی, ابھی اس پر جو ہے وہ اس کا باقی اسٹرکچر تو ہے ہی نہیں اس کے پاس. اسی طرح خود دین پر عمل کر کے اپنے آپ ہی کو پالش کر رہے آگے نہیں بڑھ رہا تو بھی دین کی صرف ابتدائی منزل تک رہا, اس نے پوری عمارت جو ہے وہ اسے اختیار نہیں کیا. ابھی نہیں جناب, یہ استاد کے ہاتھ میں ہوتا ہے, وہاں سے آ رہے ہیں کہ آپ ریوائز کرا دیں, آگے پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے, تو اب انشاءاللہ نیکسٹ ایئر میں آگے کسی کو بھی ریوائز کر لیں. بالکل ریلیکس ہو کے پڑھیں, ٹیسٹ اپنی جگہ پہ, لیکن اس کے ٹینشن نہیں لینی چاہیے, اس کے سر پہ سوال نہیں کرنا چاہیے. اور ماشاء اللہ زیادہ تر لوگ آتے بھی اس کے ہیں کہ ہم دین سیکھیں, جو وقت مل جائے فائدے مند ہے. ابھی آپ دیکھیں گے کہ جب ہم منتخب نصاب پہلے ہوں گے, ویسے بھی میں نے پہلی کلاس میں آپ کو بتایا تھا کہ بہت کنسنٹریٹڈ یہ पूरे सब्जेक्ट है और तकरीबन 40 प्लस आवर्स हमने कम कर दिए सब्जेक्ट से जो मैं पढ़ा रहा हूँ। तो ये अगर हमने अभी रिवाइज किया तो फिर कोई चीज जो है शॉर्ट करनी पड़ेगी आपको। फिर आपको देखेंगे आगे थोड़ा सी हम तेजी लगाएंगे, तो कोई बात नहीं, आप इन सबको याद ना करें, बस एक दफा सुन लें, देख लें, आपके जहन में जाता रहे, आपके कुछ ना कुछ जो है वो बात पड़ती रहे, ये भी 2-4 दफा बात होगी तो ये वाजे हो जाएगा। जनाब ये पूरा फराइज या दीन या इबादत कहलाता है। अब हमारी हालत क्या है, माशे में आपको जो है वो मुख्तलिफ रकम के अब इनमें से हर पार्ट पर हम तफसीली बात करेंगे इंशाल्लाह। हर लेक्चर में एक टॉपिक हम कवर करेंगे। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि नमाज क्या है, दूसरे में देखेंगे अरकान इस्लाम क्या है, तीसरे में देखेंगे कि इंशाल्लाह दूसरों तक दीन पहुँचाना क्यों जरूरी है, किस तरह होगा, इकामत दीन के लिए क्या जिद्दोजहद हो सकती है, क्या तरीका होगा, ये इंशाल्लाह एक एक लेक्चर में होगा। आज से ये समझ लें कि हमारे माशरे में दीन किसे समझा जाता है। आमतौर से हम कहते हैं दीन का एक जुज़्वी तत्व है, पूरी की पूरी इमारत का कॉन्सेप्ट नहीं है। तो ज्यादातर बाद लोग आपको मिलेंगे कि वो सिर्फ बहस कितने ईमान से पूरी पूरी जिंदगियां लग गई हैं, कई कई साल जो है वो मेहनत हो रही है ईमान हासिल करने। फिर जो अक्सरियत आप देखेंगे हमारे माशरे की, तो दीन का कॉन्सेप्ट क्या है वो इतना दीन है, ये जो मैंने बैठक कर दिया ये कुल हम दीन समझते हैं, यानी कलमा तैयबा पढ़ लेना उसकी गहराई पैदा हो जाना जिसे हकीकी ईमान कहते हैं, उससे हम लाइन है। हमें सिर्फ सैयद को पता नहीं है कि ईमान की गहराई से क्या मुराद है, सिर्फ जबानी ईमान जो है वो उसे हम लेते हैं। फिर नमाज रोजा ज़कात को हम कुल दीन समझते हैं, और ज्यादा से ज्यादा कुछ अमान, कुछ वालदैन के साथ नेकी कर लेना, कुछ बड़े बड़े गुनाहों से बच जाना, शराब ना पीना, जिना को बुरा समझना, चोरी और कतल ना करना, ये हम कुल दीन समझते माशरे में अमूमन, और बाकी दीन की तस्वीर से जो है वो हम वाकिफ। तो इंशाल्लाह इन लेक्चर में मेरी कोशिश करनी है कि ये चीज कॉन्सेप्ट क्लियर हो, क्योंकि कई बच्चे आ चुके हैं तो कुछ मेरे साल में यहाँ तक रुक जाते हैं। फिर आप लोग क्या चाहते हैं मजीद, चले आप सवाल सवाल जवाब का सेशन कर लें। हाँ कंटिन्यू कर लें, इतने ज्यादा हो जाए क्योंकि कुछ तकलीफ से भी वापस देंगे। आइए आइए आइए, इससे पहले अपनी अपनी बात करें इधर ही, इंशाल्लाह ऐसे करेंगे जो भी पढ़ा इसे किसी और मौके पर दोबारा दोहरा लें। तो बात शुरू करते हैं ईमान से, ईमान क्या होता है जनाब, और ठीक है जी ईमान के माने ईमान के लोगवी माने, अगर डिक्शनरी खोलेंगे ईमान के क्या माने हैं, माता ईमान का होता है अलिफ मीम नून, ऐसे अलिफ मीम नून और इस माते से जो नस बनता है वो होता है अमन। अमन का क्या मतलब होता है, सलामती, महफूज समझना अपने आप को, और इत्मीनान की हालत का होना, ठीक है, डर और खौफ का ना होना, ये मुराद होता है इसके, यानी इस ईमान का माने अमन। और इस्तेलाही माने क्या है, अल्लाह जी कह रहे हैं इस्तेलाही माने अल्लाह रसूल आखिर पर को माने, इस्लामी माने ईमान जो होते हैं तस्दीकुम बिमा जाअ बिहि नबीउ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हर उस चीज की तस्दीक करना जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखा है, जो आपने बताया है उसकी तस्दीक करना, क्या हर चीज जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताई उसकी तस्दीक करना ईमान। पहले तो ये बताएं कि ये तस्दीक करना और ईमान में फर्क क्या, ईमान जो है वो थोड़ा सा फर्क है, चले मैं पहले जवाब ही दे दूं। मसलन मैं कहूँ कि जो है ये हर एक कपड़े ग्रीन कपड़े, तो कितने लोग आप जो है इस बात को मानते हैं कि ग्रीन कपड़े जो है पहना है, हरे रंग का लिबास पहना, सब मानेंगे? तो ये जो आपका मानना है ये ईमान नहीं हो सकता, ये कहलाती है, ये सिर्फ मानना होता है या इसे जो है तस्दीक करते हैं, क्योंकि इसका जरिया क्या है, ये हवास होते हैं। आपने ये मेरी मेरे कहने पर तस्दीक नहीं की है, बल्कि आपकी अपनी ऑब्जर्वेशन, आपने देखा और आपने पहचान लिया कि हाँ ये हरा है, तो आप उसे सिर्फ जो है वो अटेस्ट कर रहे हैं, सिर्फ उसे जो है उसका एतराज कर रहे हैं कि आपने जो कहा वो सही है। लेकिन ईमान क्या होता है? ऐसी बात की तस्दीक करना जिन तक आदमी जो है वो नहीं पहुंच सकता अपने हवास के जरिए से, यानी देखने से, सुनने से, चखने से और अपनी अकल से जो है वो बराह रास्त उस तक नहीं पहुँच सकता, ऐसी हकीकतों को मान लेना ईमान कहलाता है। अब उसकी मिसाल क्या है कि अंबिया कराम आकर कुछ बेसिक सवाल आते हैं इंसान डिस्कस करने के, मतलब ये कि मौत के बाद क्या होता है इंसान के साथ, ये अगर हम हवास से मालूम करना चाहें तो नहीं कर सकते, बड़े से बड़े इंस्ट्रूमेंट लगा दें आप, दूरबीने, खुदबीने और जो है कितने ही जो है सेंसिटिव जो है इंस्ट्रूमेंट ला के रखते हैं कब्र में, आपको इसका जवाब नहीं मिल सकता अपने सेंसेस में। एक रसूल आके बताता है कि मौत के बाद क्या होता है, फरिश्ते किस तरह रूह कब्ज़ करते हैं, इंसान का मामला क्या होता है, उसका हिसाब किताब किस तरह होगा, उसका अंजाम क्या होगा, सौजा पे जाएगा जन्नत पे जाएगा, तो इसी को आम उसमें हम कहते हैं गैर, और नबी का मतलब ये होता है गैर की खबरें देने वाला है, तो उसकी इन खबरों का इकरार करना, उसकी तस्दीक करना, हाँ ये जो कह रहे हैं ये सही है, ये क्या कहलाता है? ईमान कहलाता है। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई हर बात की तस्दीक करना क्या होगा? ईमान होगा। क्या हर बात की तस्दीक करना ईमान, या सिर्फ वो बातें जिनका ताल्लुक जो है वो रैत से है या दीन से है? हर बात, जो भी बात नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई आपकी हर बात की तस्दीक करना जो है वो ईमान है। तो ये हो गया इलाही ईमान। अब ईमान किस पर लाया है, कैसे बातें हैं जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई? क्या कहते हैं इसे, जो आप कह रहे हैं आमंतु बिल्लाह, ईमान मुफस्सिल जिसमें तफसीर है, ईमान मुजम्मिल में तफसीर नहीं है, एक ही ईमान है जो असल ईमान है अल्लाह को मानना, उसका जिक्र है, उसे ईमान मुजमल कहते हैं, और ईमान मुफस्सिल में तफसील है कि किन किन चीजों को मानना जो है वो जरूरी है ईमान के। ईमान मुफस्सिल कौन सी है जी? एक साथ कह रहे थे जी, कौन सुना रहे जी? ठीक है जनाब, ये सात जो है ईमानियात का हमें अंदाजा होता है ईमान मुफस्सिल। अल्फाज है आमंतु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिर वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही मिन अल्लाहि तआला वल बअ्थि बाद अल मौत। मैं ईमान लाया अल्लाह पर और उसके फरिश्तों पर और उसकी किताबों पर और उसके रसूलों पर और आखिर के दिन पर, और इस पर कि अच्छी और बुरी तकदीर अल्लाह की तरफ से, और इस पर कि मौत के बाद दोबारा शक्ति उठना है, मौत के बाद दोबारा जिंदगी। तो ये ईमान मुफस्सिल कहाँ से आ गया?
ये सर मुस्तरी मकामात पे आदेश में और कुरान में आयत नंबर 177 जो है सूरह बकरा उसमें इसकी तफसील
है। जी हाँ, ये इन्होंने सही कहा, कुरान हकीम की कई आयात है जिनमें इन ईमानियात का जिक्र है,
اور احادیث مبارکہ بھی موجود ہیں جن میں یہ ایمانیات آ جاتے ہیں. بعد میں تین کا ذکر ہے, بعد میں پانچ چھ کا ذکر ہے, سب ایک جگہ حکایت میں جو ہے نہیں ہے. البتہ ایک حدیث ضرور ہے بخاری کی جس میں یہ ساری ایمانیات اس میں موجود ہیں. یہ جو کلمہ ہم اس طرح پڑھتے ہیں یہ اصول دین میں سے, یہ ہمارے اسلاف نے دین سکھانے کے لیے کلمہ جو ہے بنایا ہے جس میں یہ ساری ایمانیات کو اکٹھا کر دیا گیا. اب ایمانیات اتنی ساری ہیں لیکن انہیں جمع کیا گیا تین ایمانیات میں, انہیں ہم ایمانیات ثلاثہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے, ورنہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ سات مختلف چیزیں ہیں جن پر ایمان لانا ہے. اللہ پر ایمان ہے, فرشتوں پر, کتابوں پر, رسولوں پر, آخرت پر, قدر پر, اس کی بڑی تقدیر اور موت کے بعد. تو یہ اللہ پر ایمان لانا اور اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لانا, یہ مل کر ہو جاتے ہیں ایمان. ایمان باللہ جسے ہم کہتے ہیں اللہ پر ایمان, فرشتوں پر, کتابوں پر, رسولوں پر ایمان. ٹھیک ہے, فرشتوں پر, کتابوں پر, رسولوں پر ایمان, یہ کیا کہلاتا ہے؟
ایمان.
یہ نمبر دو ایمان بے پھر آخرت پر ایمان, موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان. یہ نمبر تین ایمان بے ٹھیک ہے, یہ تین ایمانیات کہلاتے ہیں ایمانیات ثلاثہ. یہی عام طور سے مشہور ہے, جیسے آپ نے سے بھی کئی لوگوں نے جواب دیا تھا کہ جی ہم سے کسی غیر مسلم کو اسلام کے بارے میں بتانا ہوگا تو ہم کہیں گے اللہ پر, اس کے رسول پر, اور جو ہے وہ آخر کے دن کا ایمان. تو یہ ساری ایمانیات دین میں جمع ہو جاتی ہیں. یہ ذرا لوگ مشکل سے سمجھتے ہیں کہ اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لانا, اللہ پر ایمان لانا, جب سلسلے وار چلیں تو اللہ کی ذات کو پہچاننا ہمارے لیے مشکل ہے, بلکہ ناممکن ہے کہ ہم اس کی ذات کو پہچان سکیں, اس کا کوئی تصور قائم کر سکیں کہ وہ کیسا ہے, اس کا چہرہ کیسا ہے, اس کے ہاتھ پاؤں ہیں نہیں ہیں, اس کی حیثیت کیسی ہے, اس کا تصور کرنا بھی صحیح نہیں ہے. نہ ہم کر سکتے کیونکہ وہ غیر محدود ہے, ہماری سوچ, عقل, تصور محدود ہے. تو غیر محدود کے محدود چیز میں تصور آ بھی نہیں سکتا اور کرنا بھی جو ہے لا حاصل ہے. اللہ کی پہچان ہمیں کس طرح ہے؟ اس کے ناموں سے, اس کی صفات سے. اس کے ناموں کا ذکر ہے قرآن حکیم میں, احادیث مبارکہ میں, اور اللہ تعالیٰ کی صفات کا ذکر ہے, اور اسی انہی دونوں کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ کو جانتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کے نام جو ہے اصل میں اس کی صفات ہی ہوتی ہے. جیسے رحمان کسے کہتے ہیں؟ بہت زیادہ رحم کرنے والا. جب اس پر ال لگا دیتے ہیں تو یہ اللہ کا نام بن جاتا ہے, الرحمان. تو اللہ کے نام جو ہے وہ اصل میں اس کی صفات ہی ہے جو ال لگا کے نام بنا دیا جاتا ہے. تو اللہ کی پہچان ہمیں کیسے؟ اس کی صفات سے, اس کے ناموں کے ذریعے ہم اللہ کی پہچان کرتے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے, العجز عن ادراک کی ذاتی ادراک, اللہ کی ذات کا ادراک کرنے سے عاجز آ جانا, یہی اس کا ادراک. اور اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اگلا مصرع کہا کہ والبحث عن کل ذاتی اشراق, اور اللہ کی ذات کے اندر بحث کرنا, اسے کو دیکھنا, یہی شرک ہے. اس کے لیے کہنا کہ اس کا چہرہ یوں ہے, اس کی آنکھیں یوں ہیں, یہ روشنی اللہ ہے, معاذ اللہ, ثم معاذ اللہ. تو اللہ کے بارے میں کوئی تصور قائم کرنا, کوئی حیات, کوئی شبیہ ذہن میں لانا, یہی شرک ہے, اس کی کوریج کرنا. تو یہ اللہ کے بارے میں مختصر, انشاءاللہ جو ہے مزید تفصیل سے آگے پڑھیں گے. فرشتے, ہمیں معلوم ہے اللہ تعالیٰ کی نوری مخلوق ہے, یہ بھی عالم غیب سے اس کا تعلق ہے, اور تین آنکھوں سے انہیں جو ہے نہیں دیکھتے. پھر فرشتوں ہی کو اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغام دیا جو کتابوں کی صورت میں جمع ہے, اور یہ پیغام کن تک وہ لے کر آئے؟ انسانوں میں سے چند جو ہے وہ منتخب کیے ہوئے لوگوں تک, جنہیں ہم انبیاء کہتے ہیں, رسول کہتے ہیں. تو یہ تینوں کے نام ہے ایمان پہ رسالت ہے. ان میں سے کسی ایک جس کو آپ نہ مانے تو وہ پھر اس کا ایمان بے رسالت جو ہے قابل قبول نہیں. ایک آدمی کہہ رہے کہ میں تمام رسولوں کو تو مانتا ہوں, فرشتوں کو نہیں مانتا, تو پھر ایسے آدمی کا ایمان میں رسالت ہی درست ہے, وہ نہیں مانا جائے. اور یہ ایمانیات کے بارے میں یہ بات سمجھ لیں کہ ایمانیات میں سے کسی ایک کا انکار کر دینے سے کیا ہوتا ہے, آدمی اسلام سے خارج ہو جاتا ہے, وہ مسلمان نہیں رہتا. تو ان میں سے ان سب کا اقرار ضروری ہے, ان سب کو ماننا ضروری ہے. کوئی کہے کہ ٹھیک ہے میں قرآن کو مانتا ہوں لیکن باقی کتابوں کو نہیں مانتا, تو وہ بھی اس کا ایمان بے رسالت پر ایمان جو ہے وہ اب جو ہے وہ صحیح نہیں رہا, درست نہیں رہا. تو یہ تینوں چیزیں جو ہے ایمان بے رسالت میں آ گئی. اسی طرح آخرت پر ایمان, کہ ایک دن آخرت کی بھی جو ہے وہ ہمیں یہ ہونا چاہیے کہ ایک دن جو ہے دنیا ختم ہو جائے گی اور جو ہے انسانوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا, جس کو اللہ اور پھر جس کو سب نے آباد کیے ہیں, جو الفاظ زبان سے ادا کیے ان سب کا حساب جو ہے ہمیں دینا ہو, اور اس کے مطابق جو ہے پھر نیک و کاروں کو اللہ تعالیٰ اچھا صلا دے گا, اور جنہوں نے بدائی کی ہوگی انہیں سزا جو ہے وہ برداشت نہیں کرے گی. اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ یہ اللہ کی صفات ہی نہیں کہیں گے آپ, قدر, قدر کا ایمان اچھا, اچھی اور بری تقدیر, اس سے کیا مراد ہے؟ جی اس
کا
اچھا جی, اور کوئی وہ کہہ رہے ہیں کوئی اچھائی آ جائے تو وہ اللہ کی طرف سے, برائی بھی اللہ کی طرف سے. جی جی ان شاء
اللہ اچھائی اللہ کی طرف سے بھی, برائی ہمارے اعمال کی وجہ سے.
اچھا وہ کہہ رہے ہیں اچھائی اللہ کی طرف سے ہوگی, برائی ہمارے اعمال کی وجہ سے. قدر, قدر کہتے تقدیر کو, اور اچھی اور بری تقدیر سے مراد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک اندازے سے, ایک قدر سے اس کائنات کو پیدا کیا, انسانوں کو مختلف حیثیتوں سے پیدا کیا. اب قدر یہ ہوتی ہے کہ ایک انسان بادشاہ کیا پیدا ہو گیا, ایک انسان فقیر کیا پیدا ہو گیا, ایک کو اللہ نے اتنا دیا کہ اس کے پاس جو ہے مال دولت گننے کا جو ہے وہ وقت نہیں ہے, اور ایک جو ہے وہ دن بھر کی مشقت کے بعد باوجود بھی تھوڑا سا کما رہا ہے, یہ اللہ کی قدر ہے. ایک کو مرد بنا دیا, ایک کو عورت بنا دی, ایک کو نہایت حسین اور جمیل بنا دیا, ایک کو اتنا حسن نہیں دیا, اسے جو ہے بس جو ہے وہ ایک عام سی شکل دے دی, ایک کو بہت ہی صلاحیتیں رکھ دی, بہت ذہین ہے, ایک دفعہ سنتا ہے یاد ہو جاتا ہے, ایک کتاب پڑھتا ہے سمجھ لیتا ہے, ایک کو اتنی ذہانت نہیں دی, کئی دفعہ پڑھ کے بھی نہیں سمجھ آ. تو یہ اللہ کی قدر ہے, کس کو کتنا دیا, کس حساب سے دیا, یہ اس پر ہمارا ایمان ہے کہ یہ اللہ کی طرف ہے. ہمیں اس پر تشویش نہیں ہوتی کہ اللہ نے مجھے عورت کیوں بنا دیا, ایسے آپ کو یورپ میں کیسز ملیں گے. ہر معاشرے میں صرف یورپ ہی کو کہنا ضروری نہیں ہے, آدمی بعض دفعہ پوچھتا ہے میں غریب کیوں ہوں, یہ سارے جو ہے یہ گلے کا ہار بنایا ہے, اسے رو رہا ہے, زندگی اس نے جو ہے ہاتھ پاؤں اٹھا دیے کہ میں غریب کیا کیوں پیدا ہو گیا, میں امیر کیوں نہیں. نوجوانی میں لوگ جو ہے غم سے نڈھال ہوتے ہیں کہ میرے نفس اتنے اچھے نہیں ہیں جتنے باقیوں کے ہیں, مجھے اچھے نفس ہونے چاہیے. تو یہ ہمارا ایمان ہے کہ یہ سب کچھ کس نے کیا, اللہ نے کیا, اسی میں ہمارے لیے خیر. ہو سکتا ہے کہ اگر جس کا ہم رونا رو رہے ہیں وہ مل جاتا تو ہمارے لیے زیادہ مصیبت کا باعث ہے. تو یہ اللہ جانتا ہے کسی کیا دیا جائے, کتنا دیا جائے, اس نے اپنی قدر سے اپنے اندازے سے یہ تقسیم اس دنیا میں کی ہے. تو ہم کیا کہتے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ ہمارے اس کا ایمان ہے, جو اللہ نے دے دیا بس اس کی طرف سے. ٹھیک ہے, اسی طرح جو ہے وہ موت کے بعد زندگی ہو جائے, ایمان بن آخرت, تو ایمان بن اللہ, ایمان بن رسالت, ایمان بن آخرت, اس طرح ہم تقسیم کر لیتے ہیں ایمانیات کو ان مختلف حصوں میں. جہاں تک کوئی سوال ہے, اب ان ایمانیات کے بیسس پر جو ہے وہ دو طرح کے مسلمان ہو جاتے ہیں, ان لوگوں کو, ان ایمانیات کو ماننے والے جو ہے ان کی دو بڑی تقسیم ہو جاتی ہے. ایک کہلاتے ہیں قانونی مومن, اور کچھ ہوتے ہیں حقیقی مومن. قانونی مومن کون ہوتے ہیں؟ صرف زبان سے کلمہ پڑھتے ہیں. حقیقی مومن کون سے ہوتے ہیں؟ اور زبان سے, زبان کے ساتھ ساتھ قلب میں بھی ان کی تصدیق ہوتی ہے.
صرف زبانی ایمانیوں کا زبان اور دونوں سے وہ ان حقیقتوں کو ماننے والے ہیں.
پھر قانونی مومن جو ہے یہ قانونی مسلمان ہوتا ہے, اور یہ کیا نام
مومن,
یہ حقیقی مسلمان. اس سے کیا ہوتا ہے, قانونی حیثیت حاصل ہوتی ہے اس کی, وہ سارے فائدے اسے حاصل ہوتے ہیں جو دوسرے مسلمان کو اسلامی ریاست میں حاصل ہوتے. فائدے کیا ہیں؟ فائدے حاصل ہوتے ہیں کون کون سے؟
ایک آدمی نے کلمہ پڑھ لیا, اب وہ مسلمان ریاست کا شہری ہے, اب مسلمان خاتون سے شادی ہو سکتی ہے, یا کسی خاتون نے کلمہ پڑھ دیا تو مسلمان شخص سے ان کی شادی ہو سکتی, ورنہ جو ہے یہ شادی نہیں ہو سکتی. ایک ہو گیا. دوسرا کیا کہ وہ مسلم ریاست کا شہری ہے, مسلمان حکمرانوں کو ووٹ دے سکتا ہے, اسی طرح کہ کوئی ذمہ داری کے لیے وہ سلیکٹ کیا جا سکتا ہے, اسی طرح مسلمان والدین کی وراثت میں حصہ پا سکتا ہے. اگر کلمہ نہ ہوتا تو مسلمان والدین کی وراثت کا حصے دار نہیں تھا, کیا حصہ اسے مل سکتا ہے. تو یہ سارے فوائد جو ہیں وہ حاصل ہو جاتے ہیں. حقیقی ایمان کے بھی دنیاوی کچھ فائدے ہوتے ہیں, وہ آگے پڑھیں. اب اور تحقیق سمجھنے کسی کے پاس جو ہے وہ قانونی ایمان حاصل ہو, اس کو ایک بار بھی اس طرح میں استعمال ہوتی ہے اکثر و بیشتر جو قانونی مومن ہوتا ہے یا قانونی اسلام ہوتا ہے اس کے لیے اسلام کی اس طرح استعمال ہوتی ہے, اور جہاں پر حقیقی مومن کا ذکر آ رہا ہوتا ہے اس کے لیے ایمان کی اس طرح استعمال ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو وہ قانونی پہلو کو واضح کر رہا ہوتا ہے, یہ تقیدی پہلو کو واضح کر رہا ہوتا ہے. ویسے بھی ہم نے دیکھا ہے انسان کے اندر دو قسم کے جو ہے وہ آپ کہیں کہ دو پہلو ہوتے ہیں, ایک ظاہری ایک باطنی. ظاہری پہلو کے لیے اسلام کا لفظ استعمال ہوتا ہے, باطنی پہلو کے لیے ایمان کا لفظ استعمال ہوتا ہے. ویسے یہ دونوں جو ہے ان کی مسافت ایک ہی ہوتی ہے, سفر ان کا ایک ہی ہوتا ہے, لیکن دونوں جو ہیں ایک دوسرے کے لیے ضروری ہوتے ہیں. ان میں سے کوئی ایک مسنگ ہو تو پھر اس کا دعوی ایمان دعوی اسلام قبول نہیں ہوگا. اب کسی نے زبانی پر اقرار کر لیا لیکن جو ہے وہ دل سے بھی اس نے اقرار کیا تو اس کا خلاف ہے ایسا شخص؟ زبان سے بھی اقرار کر رہا ہے دل میں بھی ہے.
ایک آدمی زبان سے انکار کر رہا ہے دل سے بھی انکار کر رہا ہے, یہ کیا انکار کر دیا؟ ٹھیک ہے, ایک آدمی جو ہے وہ زبان سے انکار کر رہے ہیں یعنی انکار کر رہا ہے دل میں یقین نہیں ہے, کیا
کلمہ پڑھ رہا ہے لیکن جو ہے وہ دل میں یقین نہیں ہے کہ اللہ کے رسول واقعی اللہ کے رسول ہیں, یہ قرآن واقعی سچی کتاب ہے, واقعی موت کے بعد زندگی ہے, ان چیزوں کا دل میں یقین نہیں ہے, تو پھر ایسا شخص
ابھی کیونکہ ابتدائی کلاس سے ہم اسے مناسب لے کر ہیں, ویسے یہاں جو ہے ان شاء اللہ اگلی کلاس میں ہم اسے زیادہ تفصیل سے سمجھیں گے, اور ہم سمجھیں گے یہاں ضعیف العقیدہ ضعیف مسلمان سے لے کر مناسب تک یہ پورا جو ہے یہاں آ جاتا ہے. ان شاء اللہ اگلی کلاس میں اس طرح ہے. پھر ایک اور سچویشن پاسبل, زبان سے انکار کر رہا دل میں یقین,
ایسا بہت مشکل ہوگا دل میں ایک بات کی سچائی کا یقین ہے زبان سے ایمان جان سے, لیکن ایسا ہوا ہے, ایسا ہوا ہے اور ہوتا ہے. جی ایک عام مثال رکھ دو, ایک جاگیردار جو ہے وہ ظلم کر رہا ہے کسی کے اوپر اور لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہ مظلوم ہے وہ ظلم کر رہا ہے, لیکن دل میں یقین ہوتا ہے کہ یہ مظلوم ہے, زبان سے نہیں کہہ سکتا, زبان خاموش رہتی ہے, اس کی طرف داری کر رہا ہوں تو یہ کیا کہلائے گا؟ کمزور ہے.
ایسا بھی جناب قاتل ہو جائے.
ابو جہل اس سے پوچھا گیا کیا یہ محمد اللہ کے رسول نہیں ہے؟ ایک دن دونوں بھائی بیٹھے ہوئے تھے, بھائی کے ساتھ بیٹھا کہنے لگا خدا کی قسم یہ اللہ کے رسول ہے. کہا تم مانتے کیوں نہیں؟ کہا کہ ان کے اور ہمارے قبیلے کا آپس میں مقابلہ چل رہا ہے. یہ ان کا خاندان جو ہے قبیلہ وہ حاجیوں کی خدمت کرتا ہے, ہم ان سے بن کر خدمت کرتے ہیں, وہ پانی پلاتے ہیں ان سے بن کر پلاتے ہیں. اب اگر ان لوگوں میں ہم نے کسی کو رسول مان لیا تو پھر ہمیشہ کے لیے گھٹنے ٹیکنے پڑیں گے, یہ نہیں مانتا. تو دل سے یقین تھا لیکن زبان سے اقرار نہیں کیا, تو ایسا بھی معاملہ جو ہے کفر تک لے جانے والا. تو یہ فرق ہے. اصل تقاضہ کس کا ہے؟ اب ہم یہاں ہم نے پہلی چیز یہ رکھی کہ اسلام کے فرائض میں سے پہلا کیا ہے؟ ایمان. کون سا ایمان میں نے آپ نے حاصل کیا؟
اسی کو ہم جہاں ہم نے لکھا تھا یہیں پر آپ اسے اسلام بھی کہہ سکتے ہیں, قانونی اسلام یا قانونی ایمان اور حقیقی ایمان.
تو کون سا ایمان چاہیے؟ الحمدللہ ہم سب کو جو ہے وہ قانونی ایمان حاصل ہے, کلمہ پڑھنے والے ہم سب, لیکن حقیقی ایمان ہے جس کا تقاضا ہم سے کیا جا رہا ہے کہ ان حقیقتوں پر واقعی جو ہے وہ ہم دل کی گہرائیوں کے ساتھ یقین رکھیں. جی یہاں تک کوئی سوال؟ جی سر. جی آپ کا کیا تھا؟ کلمہ پڑھنا ضروری ہے. ان ساری باتوں کو مان لینا تو قلبی ایمان ہو جائے گا نا, اسے ایکسپٹ کرنا ہے. اب زبان سے اس کے اظہار کا کیا طریقہ ہوگا وہ کرنا ہے. کلمہ پڑھنا مسنون ہے, سنت طریقہ ہے, اچھا طریقہ ہے کہ وہ اسی کلمے کے ذریعے جو ہے وہ اس کا اظہار کرنا ہے. اب کوئی ایسا آدمی ہے جس طرح پڑھی نہیں جا رہی ہے, گنگا ہی ہے, تو کیا وہ مسلمان نہیں ہوگا اگر گنگا ہے؟ کلمہ تو پڑھی نہیں سکے گا. ایسی بات ہے, ان حقیقتوں کو مان لینا, ان کا اظہار بھی کرنا, لوگوں کو بھی بتا دینا میں ان حقیقتوں کو مانتا ہوں یا ان کا اظہار کر دینا زبان.
جی جی
ہاں, مکمل ایک طرح نہیں ہے لیکن علیحدہ علیحدہ ہے. اس لیے میں نے کہا مسنون طریقہ ہے, سنت سے ثابت ہے, یہ آپ کے اپنے ایمان کا اظہار ہے. ویسے ایسا نہیں ہے کہ پورا نہ ہو, وہ مختلف جگہوں پہ ہے, ایک ساتھ نہیں ہے. ایک سوال بس لیتے ہیں کہ دو تین منٹ ہے. سوال یہ آیا ہے کہ تقدیر بدلنا کیا ہوتا ہے, اور یہ کیسے ثابت ہے کہ انسان کی تقدیر بدلتی ہے؟ تقدیر دو طرح کی ہوتی ہے, ایک تقدیر معلق اور دوسری مبین کہلاتی ہے, ایک معلق کہلاتی ہے. تقدیر مبین جو ہے وہ تو تبدیل نہیں ہوتی, اس کے لیے شاید کوئی اور اصطلاح میں دیکھتا ہوں گا اسے. یہ تو جیسے حدیث میں آتا ہے جب بچہ بھی رہنے معلوم ہی نہیں ہوتا ہے کہ اس کی قسمت لکھ دی جاتی ہے. کیا لکھ دیا جاتا ہے؟ سعید ہوگا, قبی ہوگا, نیک ہوگا, بد ہوگا, اور جو ہے اس کی زندگی کتنی ہوگی, اسے رزق کتنا ملے گا, کہاں پر جو ہے اس کی موت ہوگی, کس سال میں موت آئے گی, یہ ساری چیزیں طے کر دی جاتی ہیں. لیکن تقدیر معلق بھی ہے, اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دعا کے ذریعے تقدیر کو بدل دیتا ہے. بعض مصیبتیں لکھی ہوتی ہیں لیکن اللہ تعالیٰ ٹال دیتا ہے. تو یہ دونوں ہیں, لیکن تقدیر بہرحال جو ہے یہ ایسا پیچیدہ معاملہ ہے کہ اس پر بہت بحث سے اللہ کے رسول نے منع کرنا. البتہ یہ ضرور ہمیں یقین رکھنا چاہیے کہ ایسا نہیں ہے, اور ہر آدمی کو وہی اسی کی توفیق ہوتی ہے جو مقدر ہے. اب یہ کہنا کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے کیا مجھے معاذ اللہ سلم معاذ اللہ کہ دوزخ ہی لکھ دیا تو میں کیوں محنت کروں, میری پاؤں پہ پاؤں رکھے بیٹھ جائے, تو یہ مطلب نہیں ہے. آدمی نیکی کی یعنی بہتری کی جدوجہد کرے, کوشش کرے, اور اللہ تعالیٰ پہ اسی کی توفیق بھی دے دیتا ہے.
اس کے حساب کی حدیث ہے حدیث میں ہے کہ انسان کرتا تھا بھائی کرتا کرتا آخری منٹ میں وہ ایمان لے آتا ہے جنت میں جایا
جا
انہیں تھوڑا عالم پانچ منٹ کا راستہ تھا
جی ہاں
اور یہ تقدیر کی وجہ
سے بالکل. تو یہ بات وہی ہے کہ جو آدمی کبھی بھی مطمئن نہ ہو اور کبھی بھی مایوس نہ ہو, اگر ساری زندگی بھی گناہوں میں بدل گزر گئی ہے. حدیث جو حسین بھائی نے سنائی وہ یہ کہ آدمی ساری زندگی گناہ کرتا رہتا ہے, اگر آخری عمر میں ایسی نیکی کر جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اسے جنت میں داخل فرما دیتا ہے, اور ایک آدمی ساری زندگی نیکیاں کر رہے ہو آخری میں ایسا گناہ ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ دوزخ میں ڈال دیتے ہیں. تو اس طرح کی احادیث کا موضوع یہی ہوتا ہے کہ آدمی کبھی بھی مایوس نہ ہو. وہ آدمی جو گناہ کرتا جا رہا ہے آخری عمر میں دین کی اسے توفیق ہوئی, تب مایوس نہ ہو کہ اب تو ساری زندگی گزر گئی, اب میری نجات نہیں ہو سکتی. اللہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے, جسے چاہتا ہے معاف کرتا ہے, جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے. اس کے اوپر وہی جو میں نے سوال شروع میں اٹھایا تھا کہ اللہ پر کیا عدل کرنا لازم ہے, انصاف کرنا لازم ہے. تو اہل سنت والجماعت کی جو اس پر عقیدہ ہے وہ یہ کہ اس کے لیے لازم نہیں ہے, اس کی مرضی ہے بادشاہوں کا بادشاہ, لیکن امید یہ کہ عدل ہی کرے گا. جب ایک گرا بڑا بادشاہ عدل کرتا ہے تو بادشاہوں کا بادشاہ, امید یہی عدل کرے گا. تو یہ باریکیاں ہیں, اسی لیے ایک آدمی کو اس پر بھی مطمئن نہیں ہونا چاہیے کہ 7 سال سے میں مستقل محنت کرتا آ رہا ہوں, دین میں اتنا آگے نکل گیا ہوں, مجھ سے کبھی کوئی کبیرہ گناہ نہیں ہوا, تو اب مطمئن ہو جائے. ایسا نہیں ہے بچے, ابھی بھی کوئی ایک غلطی ایسی بڑی نہ ہو جائے کہ اس سے سارا کیا ذرا غالب ہو جائے. تو یہ امید اور خوف کی کیفیت آخری وقت تک رہنا چاہیے. اسی لیے صحابہ کرام کا وہ واقعہ بنتا ہے کہ جب وہ نیزہ آر پار ہوا تو زبان کے الفاظ نکلے کچھ تو ربی کعبہ, کہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا, اب دیکھ لیا موت قریب ہے, اب وہ تکلیفوں کا آزمائش کا وقت ختم ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم آخری سانس تک اس کے دین پر عمل اور ایمان کے ساتھ جو ہے وہ قائم. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک.